السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بینہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ بینہ، یہ وہ صورتوں میں سے ہے جو بالکل شروع میں نازل ہوئی تھی، اور جس میں اہل کتاب کے بارے میں بھی ذکر ہے اور مشرکین کے بارے میں بھی ذکر ہے. اور بعض کہتے کہ نہیں، یہ مدنی صورت ہے بلکہ خاص اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، واللہ عالم. اس میں چونکہ اہل کتاب کا بھی ذکر ہے اور مشرکین کا بھی ذکر ہے، تو یہی زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہو. تو یہ اسی وجہ سے قرآن میں ہمیشہ مدنی صورتوں میں لکھی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نصیحتیں نازل فرمائی ہیں اور ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، یعنی اس قرآن میں خود، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، یعنی دین کو خالص کر کے صرف اللہ کے لیے نماز بھی قائم کریں، زکات بھی دیں، یک پوری طرح یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں، اور یہی درست دین ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اہل کتاب والمشرکین میں سے ان لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان کے رب کی طرف سے ان کے ہاں ہمیشہ رہنے والی جنتیں ان کو ملے گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. سورہ بینہ بہت ہی واضح سورہ ہے، کیونکہ بینہ کے معنی ہی ہوتے ہیں واضح اور روشن دلائل، ایسی نشانی جو دیکھ کر ہر ایک اس سے متاثر ہو، یعنی کوئی چیز کا بین ہو جانا، واضح ہو جانا، روشن دلیل جس کو کہہ سکتے ہیں، روشن نشانی جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بینہ کے معنی ہوتے ہیں. اور قرآن کو یا قرآن کی آیات کو بھی دراصل بینات کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی جو آیات ہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بینات کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں وہ بالکل روشن نشانیاں ہیں، روشن باتیں ہیں جو بالکل سمجھ میں آ جانے والی ہیں، صاف سچی سیدھی اور بالکل واضح ہو کر سمجھ میں آنے والی. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کافر ہیں یا پہلے سے جو ایک طرح سے ہٹ دھرم بنے بیٹھے ہیں وہ آپ کی دعوت پر لبیک کبھی نہیں کہیں گے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی چاہے ان کے سامنے کتنی بھی روشن آیات، روشن نشانیاں آ چکی ہوں. حتی تأتیہم البینہ، چاہے کتنی بھی روشن نشانیاں ان کے پاس آ چکی ہوں، وہ آپ کی بات سے کوئی سبق نہیں سیکھنے والے. یہاں ہمیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں کعب بن مالک جو کہ بہت مشہور صحابی تھے، اور سوری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو بہت مشہور صحابی تھے اور قاری قرآن تھے، یعنی قرآن میں بہت ان کو شغف رکھتے تھے قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے معنی کو جاننے کے لیے، اور قرآن سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی ابی بن کعب کو. تو ان کے بارے میں آتا ہے انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوش الحان قاری تھے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا کی صورت پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. پھر ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا رب ہے میرا ذکر آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یہ سن کر ابی رضی اللہ عنہ ابی بن کعب جو تھے ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے. قتادہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سورت سنائی، صحیح بخاری کتاب التفسیر. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو نام لے کر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاوت سنائے، اور اس بنا پر خوشی سے ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، اور کون سی سورت کا حکم ہوا تھا سنانے کا؟ لم یکن الذین کفروا کا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیوں یہ آیت امپورٹنٹ ہے، کیوں یہ سورت اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں دو ٹوک انداز میں، واضح انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ کون لوگ ایمان لا کر نہیں دیں گے. کیونکہ اہل کتاب اور مشرک، اہل کتاب اور مشرکین میں بھی فرق ہے، اور مشرکین میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اور ایون اہل کتاب میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ویسے تو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے لوگوں کو، ایک کافر اور ایک اہل کتاب. اہل کتاب وہ ہیں جیسے کہ یہود و نصارہ، جن کے پاس کتابیں آئی ہوں پہلے، لیکن اب انہوں نے ان کی کتابوں میں تحریف کر کے اپنے دین کو چینج کر لیا ہو. اور مشرکین وہ ہیں، اس سے مشرکین عرب بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا دنیا کے تمام وہ لوگ جو بت پرست تھے یا آتش پرست تھے، جیسے کہ ایرانی ہیں، جن کے پاس کوئی الہامی کتاب، کوئی آسمانوں سے نازل ہوئی کتاب موجود نہیں تھی، یا اس کی تعلیمات موجود نہیں تھی. ویسے تو دیکھا جائے تو نصارہ بھی مشرک ہی قرار پائیں گے، کیونکہ نصارہ بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تین خداؤں کا ایک خدا کہتے تھے نا نعوذ باللہ، تو وہ بھی شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، تو ایک طرح سے وہ بھی مشرک ہی ہوئے. لیکن ایکچولی ان کے پاس یعنی وہ اہل کتاب میں قرار پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کتابیں آئی تھیں، رسول بھی آئے تھے. اور مشرک اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے، اہل کتاب کو مشرک ویسے بھی کہہ سکتے، کیونکہ ایک ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، بہت سے ان کے عقائد تبدیل ہو چکے ہیں، یعنی انبیاء کو نہ ماننا، کتابوں کو نہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، کسی کو بیٹا بنا دینا، جیسے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو بہرحال اس لیے یہ لوگ اہل کتاب تو کہلائیں گے، لیکن ایک طرح سے ان کے اندر شرک داخل ہو چکا تھا، یعنی وہ آخرت کو مانتے تھے، اہل کتاب میں سے کتاب پڑھتے بھی تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافروں کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور پھر مشرکین. تو اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ کافر ہیں. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ کفر اور شرک کے الگ الگ درجات ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، جو نعوذ باللہ سرے سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ہی انکار کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، یہ بہت ہی ورسٹ قسم ہے شرک میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ لوگوں کو شریک بھی ٹھہرا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے، یا رسولوں میں سے بھی کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے دوبارہ جی کر اٹھنے پر، دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا، اور کچھ لوگ آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں ایسے عقیدے بھی انہوں نے بنا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے اس کو بالکل بیکار کر دیا ہے، کہ نعوذ باللہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں جزا اور سزا دینا، بس ہم ہمارے فلاں مشیر کا اور فلاں پیر کا اور فلاں عالم کا ہاتھ تھام لیں گے، دامن تھام لیں گے، اور ہمیں نجات مل جائے گی. تو نہیں، کچھ لوگوں کا عقیدہ درست نہیں ہے، کچھ لوگوں کا عمل درست نہیں ہے، کچھ لوگوں کی سوچ درست نہیں ہے، یا سوچ درست ہے تو ان کا عمل ساتھ نہیں دیتا، یا عمل ہے تو سوچ درست نہیں ہے. بہرحال درجہ بدرجہ الگ الگ لوگ پائے جاتے ہیں، کفار اور مشرکین میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں. اور اہل کتاب کے وہ فرقے جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تو حق پر ہی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے کہ ہم اہل کتاب میں چونکہ لہٰذا ہم ہی صحیح ہیں، اور اسی بنا پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، یعنی یہاں پر دراصل رسولوں کی سچائی پر، ان کی نبوت پر ایک طرح سے ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، یا تصدیق کی جا رہی ہے، یا دلائل دیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے، یا پہلے کے انبیاء کے بھی، کہ تاتیہم البینہ، کہ ان کے پاس روشن نشانیاں گئی۔ اس میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، کہ جو ایسے رسول ہیں جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کر کے بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں آئی ہیں، یتلو صحف مطہرہ، کہ تلاوت کرتے ہیں صحفم ایسے صحیفے جو کہ بہت ہی پاکیزہ ہیں، فیہا کتب قیمہ، جس میں ایسی باتیں موجود ہیں، ایسی کتابیں ہیں جو کہ مستحکم ہیں، قائم رہنے والی ہیں، جو چینج نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم کو ایمان لانا ہے، کیونکہ رسالت پر ایمان لائیں گے تو قرآن پر ایمان لائیں گے۔ تو رسول اکرم ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انتخاب کیا ہے اپنی رسالت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی گواہی دے دی ہے تو کسی اور کی گواہی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں، جو صداقت اور دیانت کی نشانی تھی آپ کی زندگی، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی میں سچے رسول ہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول ہیں، تو واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ رسول اللہ جھوٹ بات نہیں بولتے، ان کا تو لقب ہی صادق اور امین رکھ دیا تھا لوگوں نے کہ اتنے سچ بولنے والے ہیں۔ اور جب یہ ہمارا رسول اہل کتاب اور مشرکین کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، جبکہ وہ امی ہیں، اور امی ہونے کے باوجود ایسا کلام سنانا جو کہ اپنے اندر معجزہ رکھتا ہو، ایسا بے نظیر، ایسا کلام سنانا جس کی کوئی نظیر کی کوئی مثال دنیا میں نہ ملتی ہو، تو ایسا کلام پیش کرنا کوئی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بنائے گئے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ وحی لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور صرف مسلمانوں کو نہیں، نہ اہل کتاب کو، بلکہ مشرکین کو اور اہل کتاب کو، سب کو سناتے ہیں۔ تو رسول اکرم کی دلالت سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک امی ہونے کے باوجود بھی وہ ایک ایسا کلام پیش کر رہے ہیں جس کی مثال پیش کرنے سے پورا کا پورا عرب قاصر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے تمام جتنے بھی جو فصیح اللسان لوگ تھے، جتنے جو بلیغ بلاغت رکھتے تھے اپنے آپ میں، اپنی تقاریر میں، اپنے لکھنے میں، سب کو بلا لیا، لیکن سب عاجز آ گئے۔ اس قرآن کی جیسا ایک سورہ، ایک پیج تو نازل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے، اس جیسی ایک آیت یا ایک لفظ بھی پیش نہیں کر سکے قرآن کے جیسا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، صحف مطہرہ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں، اور دونوں بھی اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن جو کہ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن جو تمہارے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، یہ ہر قسم کی تحریف سے، ہر قسم کے چینجز سے بالکل پاک ہے، بالکل بالا تر ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی چینجز نہیں ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی یہ، نہ اس میں اضافہ ہوا ہے، نہ اس میں کمی ہوئی ہے، اس سے پاک ہے یہ الحمدللہ۔ پھر یہ انسان کی پہنچ سے بھی باہر ہے قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ پہلے کی جو کتابیں تھیں وہ ان کی قوم کی طرف آئیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، لیکن قرآن یونیورسل میسج ہے، اس میں پوری دنیا والوں کے لیے میسج ہے اس میں، اور قیامت تک اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اس کتاب کی حفاظت ضروری کرنا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا۔ تو بہرحال جو یہ آیات قرآن کی، رسول اکرم مشرکین کو بھی پڑھ کر سناتے ہیں اور اہل کتاب کو بھی پڑھ کر سناتے ہیں، حالانکہ وہ امی ہے۔ تو یہ آپ کا سب سے بڑا رسالت کی دلیل تھی، اور کیا پڑھ کے سناتے ہیں؟ صحف مطہرہ ہے، تو یہ ہر قسم کی ترمیم سے پاک ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہے، نہ اس میں کمی بیشی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیم بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی مطہر ہے، اور قرآن کی آیات میں کبھی کسی نبی کی سیرت کو کوئی بلیم نہیں کیا گیا، داغدار نہیں کیا گیا، کہ حالانکہ پہلے کی جو کتابیں تھیں اس میں تمام انبیاء پر الزام لگائے گئے، نعوذ باللہ، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے یوسف علیہ السلام ہو، چاہے سلیمان علیہ السلام ہو، یا ایوب علیہ السلام ہو، ہر ایک پر ان لوگوں نے اتنا خراب اور عجیب قسم کا الزام لگایا جو ہم ایک عام آدمی سے بھی تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال پہلے کی کتابوں میں انبیاء کی سیرت کو ان لوگوں نے داغدار کر دیا تھا، جبکہ قرآن نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا اور جو اصل حقیقت تھی قرآن نے بتایا. تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، پاکیزہ ہے، اور یہ کہ اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اس میں انبیاء کی سیرت کو جو پہلے کے لوگوں نے ڈیمیج کر دیا تھا غلط قصے سنا کر، قرآن نے اس کی تردید کی اور ہر انبیاء کی سیرت کو بتایا کہ وہ کیسی الحمدللہ بہترین صفات کے مالک تھے، کتنی اچھی ان کے اندر کوالٹیز تھی ماشاءاللہ، کیونکہ وہ صحابہ تھے. تو اس میں تمام کتابوں کو بھی اس میں جمع کر دیا گیا ہے اس قرآن میں، اور ہر سورت جو قرآن کی وہ پاکیزہ ہے، اور 114 سورتیں ہیں آپ دیکھیں قرآن میں. تو قرآن کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے. جو فیہا کتب قیمہ کا لفظ ہے تو کتاب کے تو ایک اصل کتاب کو اور ایک اسپیشل ٹاپک کو کتاب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. جیسے کہ امام بخاری لائے ہیں کتاب الصلاۃ، کتاب العلم، الگ الگ لائے ہیں اور کتابی نام رکھے، حالانکہ ایک ہی انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ ایک ہی صحیح بخاری ایک کتاب ہے پوری، لیکن اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے سیکشن انہوں نے کر دی ہیں اس کے. تو قرآن آپ دیکھیں 114 صورتوں پر مشتمل ہے، ایک مجموعہ ہے، پوری ایک کتاب ہے، پورا ایک قرآن ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ کیا ہے اس کی الگ الگ صورتیں ہیں. تو قرآن کی ہر صورت ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس طرح سے قرآن میں تو ٹوٹل 114 صورتیں ہیں جو کہ ایک کتاب ہے، یہ کتاب کا مجموعہ ہے، اور اس کی ایک ایک صورت اپنے ٹاپک کے حساب سے، اپنے موضوع کے حساب سے مکمل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں پہلے جو کتابیں آئی تھیں، جتنی بھی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان سب کا خلاصہ یا اصل بنیاد قرآن میں پیش کر دی گئی ہو، اس میں ذکر کر دی گئی ہو. یعنی پہلے کی جو کتابیں چینج ہو چکی تھیں، اس میں تبدیلی آ چکی تھی، تحریف ہو چکی تھی، ان ساری کتابوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے. پھر کیا کہا گیا کہ روشن نشانیاں آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کہ اب آپس میں تفرقہ بازی کی، تفرقہ بندی کی. اور کیا وجہ ہے اس کی تفرقہ بندی کی، یا آپس میں دلوں کا پھٹا ہوا ہونا، گروپ بندیاں کرنا، ہر اپنے اپنے گروپ میں کہے کہ بس ہمارا گروپ صحیح ہے، باقی سارے بیکار ہیں، جہنمی ہیں، ان کی بات نہ سنو. یہ چیز غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کی وجہ سے جو اصل نقصان ہوتا ہے وہ دین کو ہوتا ہے، عام لوگوں کو نہیں ہوتا، بلکہ پوری سوسائٹی کو، پوری دنیا کو ہوتا ہے تفرقہ بازی کی وجہ سے نقصانات. اور آج آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہی ہوں گے کہ ہر مذہب، یعنی ہم نے دین کا نام مذہب قرار دے دیا اور مذہب کو دین بنا کر بیٹھ گئے، جبکہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ دین ہمارے لیے. اور مذہب کیا ہے، یہ اوپینینس ہیں، اصل میں لوگوں کے بنائے ہوئے اوپینینس ہیں. جیسے مذہب حنفی، مذہب فقہ، مذہب مالکی، مذہب شافعی، تو یہ الگ الگ علماء نے اس کو مذہب کہتے ہیں، صحابہ سے، گروپ سے، ٹھیک ہے، الگ الگ جو لوگ ہیں. بہرحال تو یہاں پر کہا گیا کہ فرقہ بندی کی اصل وجہ کیا ہے. اہل کتاب کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی طرف سے رسول بن کر، پھر اتنی بڑی روشن اور واضح کتاب لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ایمان نہیں لایا، کافر کے کافر ہی رہے، جبکہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو انبیاء تھے جتنے بھی، ان کے بعد کی امتوں میں جو فرقے پیدا ہوئے یا فرقوں میں بٹنا شروع ہوئی امت، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس روشن دلائل موجود نہیں ہوتے یا ان پر حق بات مبہم رہ جاتی ہے، بلکہ سب لوگ اپنی اپنی غرض، اپنے اپنے مفادات اور جاہ طلبی کی حوث میں فرقہ بندی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم اپنی ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا رہے ہیں، جو فقہ محاورہ بھی ہے، تو کیا وجہ ہوتی ہے، اس میں ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی ذاتی غرض کی بنا پر پھر کام کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ذاتی جو ہماری غرضیں ہیں، ہمارے مفادات ہیں، اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں کہ ہماری ذات کا فائدہ ہو جائے. اور عہدے کی طلب اور عہدے کی چاہ، یہ بھی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی بنا پر فرقہ واریت ہوتی ہے. اور اس طرح سے پھر فرقے نئے نئے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جیسے وہ تھا نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں پر تو کہیں ذاتیں ہیں, کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا, فرقے بندیاں نہ کرنا, مذہبوں میں تقسیم نہ ہونا, اپنے آپ کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم حنفی ہیں, وہ شافعی ہیں, ہم مالکی ہیں, وہ حنبلی ہیں. نہیں, بلکہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے. تو فرقہ بندی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے, تفرقہ بازی اور ایسے تمام کاموں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو دین قیم کی بات کی گئی ہے یہاں پر, کہ لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ مخلص ہو کر, حنیف بن کر, خالص ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور تفرقہ بازی نہ کریں. اب یہاں پر دو باتیں آئی ہیں اس آیت میں, آیت نمبر 5 میں, کہ ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں مخلص, انہیں خالص ہو کر, یکسو ہو کر اسی کی عبادت کریں. اور اس کی عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ نماز قائم کرنا, زکات دینا اور ایک اللہ کو ماننا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا, وہ ایک ہی دین تھا کہ ایک اللہ کو مانا جائے. لیکن اس کی تین اہم باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات تو وہی کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے ہی خالق اور مالک تسلیم کیا جائے. اور جب خالق اور مالک تسلیم کر لیا اللہ تعالیٰ کو, تو صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی, جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اس کی پابندی بھی. ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو مان لیتے ہیں, اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, لیکن معاملات ڈیلنگ اس میں ہم لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہیں گا, اور پھر اس طرح سے ہم رسم و رواج میں جکڑتے چلے جاتے ہیں. اسی بات سے منع کیا گیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب کیا ہے, مخلصین لہ الدین کا مطلب کیا ہے, یا حنفاء کا مطلب کیا ہے, کہ تم ہر چیز میں, تمہارے معاملات, تمہارا لین دین, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, تمہارے بازار, تمہارے شادی ہال, ہر چیز میں شریعت نافذ ہو, ہر چیز میں اللہ کا حکم چلے. صرف یہ نہیں کہ مسجدوں اور مدرسوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلے اور باقی ساری جگہ خالی آپ جو دل چاہیں کریں اور اپنی خود مختاری کریں, نہیں, بلکہ ہر فیلڈ میں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ضروری ہے. اب یہاں جو ایک لفظ آیا ہے وہ غور کرنے کا ہے کہ وما امیرو, اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ ہی کی عبادت کرو مخلص ہو کر, اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یہاں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مانا جائے, یعنی چاہے وہ توحید عبودیہ ہو, توحید ربوبیہ ہو, توحید اسماء و صفات ہو, کہ حکم بھی اللہ کا چلے گا, ڈیلنگ بھی سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوگی, بزنس بھی, گھر کے معاملات بھی, باہر کے معاملات بھی, سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر چلتے جائیں گے. اور جب اللہ کو اپنا رب مان لیں گے اخلاص کے ساتھ, تو ہر کام اس کی مرضی کے مطابق کرتے چلے جائیں گے. گھر کے اندر بھی آپ ایک سچے مسلمان ہوں گے, گھر کے باہر بھی آپ ایک سچے مسلمان ہوں گے. تو تھوڑا سا ہم اخلاص کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت آیا ہے. یعنی آج کے سورت کا جو مین ٹاپک ہم اگر اس کو کرنا چاہیں, اس کا جسٹ ہم نکالنا چاہیں, تو وہ اخلاص ہے اصل میں, کہ مخلص ہو کر, خالص ہو کر اللہ تعالی کی بندگی کو تسلیم کرنا, اور صرف عبادت ہی کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرنا بلکہ معاملات کو بھی, ہمارے تمام معاملات, ہمارے تمام جو ڈیلنگز ہیں ہماری, وہ سب کی سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اور الخالص کہتے ہیں الصافی, دونوں الصافی اور الخالص دونوں مترادف ہیں, یعنی ایک جیسے الفاظ ہیں, ایک ہی پیچھے آنے والے ہیں, دونوں ایک معنی بیان کرتے ہیں. لیکن صافی کبھی ایسی چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں جس میں پہلے کوئی ملاوٹ نہ ہو, اور خالص اسے کہتے ہیں جس میں پہلے آمیزش ہو مگر اسے صاف کر لیا گیا ہو. سبحان اللہ, آپ دیکھیں جیسے کہ صحابہ کرام, بہت سارے صحابہ کرام پہلے مشرک تھے, ہم سب جانتے ہیں, بہت سارے صحابہ کرام پہلے شراب بھی پیتے تھے, لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی ان کے سامنے دین حنیفی کو پیش کیا گیا, دین اسلام کو پیش کیا گیا, آپ دیکھیں کیسے انہوں نے اس آمیزش سے اپنے آپ کو صاف اور پاک کر لیا, اس شرک کو اپنی زندگی سے نکال دیا, اس جو شراب پیتے تھے یا کچھ اور کام کرتے تھے اس کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا. تو اسی لیے کہا گیا کہ جیسے قرآن میں آتا ہے فلم مستیئسوا منہ خلصوا نجیا، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سورہ یوسف کی بات ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ جب بھائیوں نے کہا تھا، بڑے بھائی نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ہم تو یہ بھائی کو نہیں رکھ سکتے آپ کے پاس، ہمارے والد بہت بوڑھے اور پہلے ہی وہ ہم سے یوسف کی وجہ سے ناراض ہیں، تو ہم تو نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں، ہماری یہ تو اب نہیں ہو سکتا، اب تو ہم نے اس کو رکھ لیا، اب ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ تو وہ سارے بھائی مل کر پھر کیا ہوا، ایک طرف ہٹ کر مشورہ کرنے لگے آپس میں۔ فلم منہ، جب وہ نامید ہو گئے ان سے یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیا، تو کیا کرنے لگے، صلاح مشورہ کرنے لگے الگ ہو کر، تو یہاں الگ ہونے کے معنی میں آیا ہے۔ تو خلصوا کے معنی دوسروں سے الگ ہونا کے بھی ہیں، جیسے ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو، ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں زمانہ ہی ایسے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو نہیں، اگر آپ ایسا کریں گے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو ہوا آپ کو ساری لپیٹ میں لے لے گی، شرک میں، بت پرستی میں، رسم و رواج میں، اور معاشرے کا بندہ بن جانا ہوا پھر، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جہاں جا رہے ہیں لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسے کرتے جاتے، اب لوگوں کے بندے بن گئے، اللہ کے بندے نہیں رہے۔ تو خالص ہو جانا سب سے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا، اور الگ تھلگ کرنے کا مراد یہ نہیں کہ آپ غاروں پہاڑوں میں جا کر بیٹھ جائیں یا کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے، نہیں، بلکہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہن سہن، اخلاق، معاملات، بزنس ڈیلنگ، سب اسلام کے مطابق ہو۔ معاشرے ایک طرف جا رہا ہو، آپ ایک طرف جا رہے ہوں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج اتنا اچھا پوسٹ تھا کسی کا کہ مومن کبھی بھی فیشن کا اطاعت گزار نہیں ہوتا، یا اس کا کیا کہیں گے، اس کو فیشن کے ساتھ نہیں چلتا وہ مومن، بلکہ وہ اپنے ٹرینڈ نئے سیٹ کرتا ہے مومن، اس کی اپنی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سب سے بہترین ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے جو بھی چیزیں کرتا ہے۔ تو اخلاص اپنے آپ کو الگ بھی کر لینا، اور نحن لہ مخلصون، اور ہم خالص اللہ کی، یعنی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جب آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹو، تو کہا کہ ہم آپ کے رب کی، آپ کے دادا پر دادا جو بھی آپ کے گزرے ہیں ان سب کے رب کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے لیے، ونحن لہ مخلصون، ہم اسی کے لیے خالص ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ من عبادنا المخلصین، کہ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ یہاں پر بھی مخلص بندہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ نہ تو یہود کی طرح تشبیہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح تثلیث کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ مخلصین لہ الدین، دین کو کیا کرو، اپنے لیے خالص کر لو، جیسے ہم یہ پڑھ رہے ہیں ابھی کہ دین کو خالص کر لو، تو اخلاص کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے، شیطان نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے تمام بندوں کو بہکا کر رہوں گا، میں ان کو تمناؤں میں مبتلا کروں گا، آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، اور تو اکثر کو ان میں سے خالص نہیں پائے گا، یا اکثر کو ان میں سے اپنا فرمانبردار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں تو جو چاہے کر لے، بہکا لے، لیکن میرے مخلص بندوں کو نہ بہکا سکے گا۔ تو مخلص کون لوگ، جو خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کسی کا ڈر خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے، جو خالص اللہ کے لیے فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی کوالٹیز بھی یہی بتائی کہ انہ کان مخلصا و کان رسول نبیا، کہ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔ تو حقیقتا دیکھا جائے تو اخلاص کیا ہے، اللہ کے سوا ہر ہستی سے بیزار ہو جانا، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر ہر دوسری چیزوں سے بیزار ہو جانا، یہ اخلاص ہے اصل میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ وہ خالصتاً اللہ کی مکمل اطاعت اور عبادت کرے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کرے، یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دین قیم کے جو تین اہم اجزاء بتائے جاتے ہیں، یا ارکان آپ کہہ سکتے اس کو، کہ دین قیم کون سا دین ہے، یہ دین اسلام ہے، اور اس کے تین اہم باتیں کون سی ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں، کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ایک تو پہلے ہم نے مخلص کا پڑھ لیا، مخلصین لہ الدین، اور دوسرا کیا ہے، یقیم الصلاۃ اور یؤتی الزکاۃ۔ تو دین قیم ایک ایسا مستحکم اور قائم دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، اور اس کی جو تین اہم باتیں ہیں، تین اہم جو اجزاء ہیں اس کے، کہ ایک تو وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خالق اور مالک تسلیم نہ کیا جائے، صرف اللہ کو خالق سمجھا جائے، اسی کو مالک سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کیا جائے، اس کے حکم کو آخری درجہ مانا جائے، اس کی شریعت کو سب سے بالا تر سمجھا جائے، اس کے قانون کو اور حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پرواہ نہ کی جائے، اکیلے ہی صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یکسو ہو کر اسی کی پیروی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے. اور دوسری بات یہ کہ نماز کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشہ ادا کیا جائے. اور تیسرا یہ کہ اپنے اموال میں سے زکات ادا کی جائے. تو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ نماز کو باقاعدہ طریقے سے قائم کرتے ہیں، ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں اور یکسو ہو کر اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، تو یہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے بھی قائل ہوتے ہیں، وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کے دل میں آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا عقیدہ موجود نہ ہو، مضبوط نہ ہو، آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے. حالانکہ دوسرے کام بھی جو ہے وہ سارے اہم ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، وہ بھی بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ شرائط ہوتی ہیں. حج کی کہ آپ مالدار ہوں، روزے کی کہ رمضان کا مہینہ آنا تبھی رکھا جائے گا، لیکن اللہ کے لیے خالص ہو جانا یہ تو آپ کو 24 گھنٹے کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور یہی بات ابوبکر صدیق نے کہی، آپ کو یاد ہوگا جب کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، تو ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ، اور وہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے، نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے، اگر وہ یہ شرائط تسلیم کر لے تو ان کی جانیں مجھ سے محفوظ ہو جائیں گی، الا یہ کہ وہ اسلام کے کسی حق کے تحت اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں، اور ان کے باطن کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے. تو اسی حدیث کو لے کر ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں زکات دیتے تھے، اور اگر انہوں نے زکات اور نماز میں ڈفرینشیٹ کیا اور زکات نہیں دے رہے تو میں ان سے ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اور دین قیم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاص کی ہمارے دین میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نیت کی بھی بہت اہمیت ہے، کہ چاہے وہ عبادات ہو چاہے وہ معاملات ہو، اس میں خالص اللہ کے لیے نیت ہونی چاہیے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اسی کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو اسکالرز ہیں ہمارے، انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے، مخلص ہو کر اللہ کی پیروی کی جائے. ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی حکم دیا کہ وہ خالص اسی کی بندگی کریں، یکسو ہو کر، شرک سے ہمیشہ بچتے رہیں، اس سے خوف کھاتے رہیں، شرک سے توحید کی طرف آئیں، نماز قائم کریں، اور یہ بدنی عبادت میں سب سے اشرف عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت ہے نماز. اور زکوٰۃ یہ دراصل دوسروں کو ادا کرنا ہے، اور یہ احسان کا لیول آتا ہے کہ آپ فقراء اور مساکین کو اپنا مال اپنی طرف سے دیتے ہیں. تو یہی دین قیم ہے. تو کیا ہے دین قیم؟ عدل کو قائم کرنا اور اعتدال پر رہنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، اس پر دلیل ہے یہ آیت. کہ کچھ فرقہ ایسا پیدا ہوا تھا نا، ایک فرقہ جو کہتے تھے کہ آپ ایمان لا لیے تو بس آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اور بہت سارے دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، جب تک عمل صالح نہ ہو آپ کے پاس کوئی فائدہ نہیں. خالص ہو کر اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکات دیں، شروع سے یہ چیز چلی آتی جا رہی ہے. اور یہاں پر خصوصاً جو ذکر ہے نماز کا اور زکات کا، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا، یہ دراصل اس کی اہمیت پر یہاں دلالت کرتا ہے کہ یہ جو عبادتیں ہیں، یہ دو عبادتیں بہت ہی اہم ہیں، جس پر دین قائم ہے اصل میں. اور اگر یہ دین قائم ہو جائے گا، یہ دو چیزیں قائم ہو جائے گی، تو باقی کا دین بھی انشاءاللہ زندگی میں قائم ہو جائے گا. لیکن یہ دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت میں اخلاص ضروری ہے. اور اخلاص امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اخلاص دراصل دل کا عمل ہے اور دل کا ارادہ ہے کہ ہر کام کو لوجہ اللہ کیا جائے، اللہ کے چہرے کے لیے کیا جائے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کو کوئی پارٹنر نہیں بنانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو آپ نے خاص طور سے ایک دعا اسپیشل کی تھی کہ ولا سمعت ولا ریا، کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ حج کسی دکھاوے کے لیے، کسی ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ حج میں خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اخلاص کی بہت اہمیت ہے کہ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری دوڑ دھوپ، سارا سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کہ ہمارا دین سربلند ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. دنیا کی تعریف کے لیے، دنیا کی جاہ و منصب کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص دین اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، یا اس سے وہ دنیا کی طلب چاہتا ہے، تو یہ دراصل اخلاص نہیں ہوگا اور پھر اس کا سارا کیا کرایا بیکار ہو جائے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو وہ کام جو اخلاص سے نہیں کیا جاتا تو اس کو راکھ سے تشبیہ دی گئی ہے. راکھ کیسے تھی؟ کوئی چیز جب جل جائے تو اس کا جو پاؤڈر یا برادہ ہوتا ہے وہ بالکل مٹی سے بھی بیکار ہو جاتا ہے. مٹی سے تو بھی آپ کچھ گھر وغیرہ بنا سکتے ہیں، راکھ سے تو آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے. تو اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص تقریر کر رہا ہو، کوئی شخص درس دے رہا ہو، دین کا کام کر رہا ہو اور دل میں یہ خواہش بھی جاگ رہی ہو، دل میں تمنا ہو کہ اچھا لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھ پر فکرے، میرے لیے فکرے کہیں کہ اچھا بھائی کیا اچھی تقریر تھی آپ کی، بہت اچھا آپ نے تقریر کی، تو کیا ہوگا؟ سارا کرا کرایہ ضائع ہو جائے گا. اور کوئی لکھ کر اگر دعوت دین کا کام کرتا ہے اور لکھنے کے بعد اس کا دل چاہ رہا ہے کہ لوگ میری تحریر کی تعریف کریں، یہ بھی بیکار ہے. ہمارے جتنے علماء گزرے ہیں اور اس میں اسپیشلی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی خطبہ دیتے یا کچھ لکھتے اور اس کے تعلق سے دل میں کبھی غرور پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا تو بولتے بولتے یا لکھتے لکھتے چپ ہو جاتے تھے اور اپنی تحریر پھاڑ دیتے تھے اور کہتے، دعا کرتے کہ اے اللہ میں اپنے نفس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. کیونکہ انسان ہے نا ہم لوگ، ہمارے دل میں آ سکتا ہے، شیطانی خواہش ہمارے دلوں میں ڈال سکتا ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تو کیا کریں؟ اسی وقت اپنے نفس کی شر سے، اپنی جو بھی اس دل میں برائی پیدا ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ اس برائی سے. تو خلوص کے ساتھ کام کرنا دین کی سربلندی کے لیے، اپنی ذات کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، تعریف کا محتاج نہ رہا جائے، انسان کے اندر عاجزی ہو، خاکساری ہو. کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی تعریف کر دی، ان کے چہرے پر ہی، ان کے سامنے ہی. تو انہوں نے، آپ دیکھیں اس تعریف کرنے والے سے کیا کہا، کہا کہ مجھے جو حال اپنے نفس کا معلوم ہے، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم میرے چہرے کی طرف دیکھتے بھی نہ. اور واقعی میں جو ہمارے دلوں کا حال ہے ہم سب جانتے ہیں. تو اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے بھی ہمارے جو علماء گزرے ہیں ان لوگوں نے اس پر بہت خاص توجہ دی ہے کہ اپنے نیک کاموں کے لیے یا اپنے نیک کاموں کے اندر چاہے وہ عبادت ہو، اس میں اخلاص پیدا کرو. ایون اگر ہم کسی کو دیکھ کر اپنا، ہمارا سجدہ لمبا کر لیتے ہیں جو عام دنوں کی نسبت لمبا ہو جائے، کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے ہمیں، اور یہ سوچ کر سجدہ لمبا کر دے کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ کتنے لمبے لمبے یہ سجدے کرتی ہیں، تو یہ سب کیا ہوگا؟ سارا کیا کرایا ضائع چلا جائے گا. جیسے کہ کسی عالم نے کہا تھا کہ اگر کوئی کام دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہو تو ایسا کام بیکار ہے. جیسے کہ لکڑی کی تلوار ہوتی ہے تو لکڑی کی تلوار سوائے جلانے کے کچھ اور کام نہیں آتی، آپ اس سے کسی دشمن پر وار نہیں کر سکتے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اسی طرح سے بغیر اخلاص کے کیے گئے اعمال عبادات بیکار ہیں، جو کل قیامت کے دن ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکیں گے. تو جیسے لکڑی کی تلوار ہے جو چولہے میں جھونکنے کی تو کام آ سکتی ہے لیکن دشمن سے بچاؤ یا حفاظت نہیں کر سکتی، اسی طرح وہ اعمال ہیں جو بیکار ہیں، جو اخلاص سے خالی ہوں یا اخلاص سے آری ہوں یا اخلاص دن میں نہ ہوں، وہ اعمال جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور کسی کا قول ہے کہ لکڑی کی تلوار مدافعت کے کام نہیں آتی، البتہ چولہے میں جلائی جا سکتی ہے۔ یہی حال ان اعمال کا جن میں اخلاص نہ ہو۔ اور اسکالرز کہتے کہ جنت جیسی جگہ تمہارے چند روز اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ تمہارے اخلاص کا نتیجہ ہے، اجر ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھاوا انسان کے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے، اور اخلاص اس کے عمل کو بچائے رکھتا ہے۔ اور یہی علماء کرام کہا کرتے تھے کہ اگر اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، یعنی بغیر دکھاوے کی ایک سانس کی برکت بھی آخرت تک باقی رہے گی۔ بہت سارے ہمارے پاس ہو سکتے عبادات نہ ہو، بہت ساری چیزیں نہ ہو ہمارے پاس نہیں کی، لیکن اگر خالص نیت سے کی ہوں گی اللہ تعالیٰ کی عبادت، یا خالص نیت سے کوئی کام کیا ہوگا، تو چھوٹا سا کام بھی ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جب کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم کو فوراً سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے کام میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اور ہم کہیں دنیا کو دکھانے کے لیے تو نہیں کام کر رہے ہیں، تو ہمارے کام میں بے غرضی ہو، بے نفسی سے کام کریں، دکھاوے کے لیے کام نہ کریں، اللہ کی خاطر کام کریں۔ اور علم، عمل اور اخلاص تینوں چیزیں مل نہ جائیں، آپ دین کو پوری طرح سے فالو نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کو قائم کرنا ہے تو ان تین چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اخلاص، ایکچولی ہمارے دین میں ہر کام کے لیے اخلاص یا نیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اسی لیے امام بخاری نے پہلے شروع میں باب باندھا ہے، یعنی جو پہلے ان کا باب ہے کتاب الوحی ہے حالانکہ، لیکن اس میں انہوں نے حدیث جو پیش کی ہے وہ نیت پر ہے کہ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی تھی، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک وہ گیا، اگر اس نے واقعی میں اللہ کی خاطر کیا تھا تو اس کو بے انتہا اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں ان کا سارا کیا کرایا یہیں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں اخلاص پیدا کرے۔ پھر آگے جو بات بتائے گی، پھر مشرکین کی بات ہے، پھر کافروں کی بات ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ یا اہل کتاب بھی ہے اور مشرکین بھی ہے اور کافر بھی ہیں، سب کے سب کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جنہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنے کام کی طرف واپس وہ لوٹ کر واپس نہیں ہے اپنی فطرت کی طرف۔ تو کفر کے بھی الگ الگ درجے ہیں، اور ہر درجہ ایک دوسرے سے کم و زیادہ ہے، کہ یا تو کچھ لوگ اللہ کی ذات کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی کفر ہے، نماز کو ایون چھوڑ دینا وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ اب دونوں کفر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، جیسے یہود ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، آخرت کو بھی وہ کچھ حد تک مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں اور ہمیں بس چند دن ہی آنکھ چھوئے گی۔ تو ان کے اس عقیدے کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ خود ساختہ عقیدہ انہوں نے پیدا کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کفر یا شرک ہر درجے میں ہے، کسی کا کم درجے کا ہوتا ہے، کسی کا بہت ہی ورسٹ قسم کا ہوتا ہے۔ اور کچھ تھے ایسے مشرکین عرب جو دوبارہ زندگی پر قائل ہی نہیں تھے کہ دوبارہ زندگی شروع بھی ہوگی، تو یہاں پر انہیں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، اولئک شر البریہ، بریہ یہ بارہ حمزہ سے ہے، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، لہذا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بریہ میں شامل ہے، یعنی پوری مخلوق، ساری کائنات، زمین اور آسمان اور جتنے بھی سیارے ستارے سب اس میں شامل ہیں۔ اور ان دو آیت میں دراصل بتایا گیا ہے کہ کافر تمام مخلوق سے بدتر مخلوق ہیں، کیونکہ انہوں نے عقل اور تمیز سے کام نہیں لیا اور اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانا، یا پھر جان بوجھ کر وہ ایمان نہیں لائے۔ اور مومن جو بھی نیک کام انجام دیتے رہیں گے، مومن ان کا اجر محفوظ ہوگا، اور وہ دوسروں سے بہتر ہیں، بہترین مخلوق ہیں، کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ہم شر البریہ ہم خیر البریہ۔ تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے وہ خیر ہی خیر ان کے اندر ہے۔ فرشتے ہم جانتے ہیں، فرشتے تو ان کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا، وہ سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ارادے کا اختیار ہے اس کو، سب چیزوں کا اختیار ہے، چاہے تو اچھا راستہ چوز کرے، چاہے تو برا راستہ چوز کرے۔ تو اب اسی وجہ سے فرشتوں سے افضل کیوں ہے انسان، یا مومن اور قریب کیوں ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایک تو پہلی بات تو کہ سب سے بہترین تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، افضل الخلائق ہے اور سب سے افضل بھی قرار دیا گیا ہے، تو فرشتوں سے بہتر اسی لیے ہے کہ فرشتوں کو اختیار ہی نہیں ہے خیر اور شر کا، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے خیر اور شر کا، اور اس کے باوجود بھی ہم خیر قبول کرتے ہیں، تو یہ سمجھے اسی لیے بہت بڑا اجر دینے کا وعدہ ہم کو کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے اور ہم کو ہر قسم کے شرک اور کفر سے بچائے، اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں میں ہمیں شامل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی جزا کیا بتا رہا ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 8 میں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ تب ایسے لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا تھا اور عمل صالح کیا تھا اور اخلاص سے عمل کرتے رہے، تو ان کے پاس، ان کے رب کے پاس، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بھی اتنی خوبصورت آیت ہے قرآن کریم میں، جب بھی پڑھو تو اس سے ڈھیروں خون بڑھ جاتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح انسان کو جنت میں پہنچائیں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ چیز آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہے۔ ایسی جنتیں دی جائیں گی جہاں نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بہت خوبصورت آیت ہے، اتنی اچھی لگتی ہے یہ آیت کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ نیک بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور یہ اللہ سے جو وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی، مطلب جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی راضی میں رضا رہے، رضامند رہے، شامل رہے، ان کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی، انہوں نے زبان سے اف تک نہیں کہا کبھی کہ ہائے ایسا کیوں، ویسا کیوں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ ہر چیز پر لبیک سمینا و اتانا کہنے والے ایسے مخلص بندے جو اللہ سے راضی رہے دنیا کی زندگی میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے گا، سبحان اللہ۔ تو اور رب کی طرف سے ان کے لیے وعدہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ان کو عطا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ کیا کرتے رہے، ذالک لمن خشی ربہ، کیونکہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، انہوں نے اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا۔ ایسے لوگ راضی، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا، اور ایسے ہی وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب قرار پائیں گے، جن سے اللہ راضی ہو، بھلا وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ایمان اور عمل صالح یہ چیز انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، دراصل انسانوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرا جائے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اپنے ہر فیصلے کو قبول کیا جائے، تو ایسے ہی لوگ دراصل خوش قسمت ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ہر مشیت پر خوش رہتے تھے کہ جو بھی ہوا بس الحمدللہ علی کل حال، قدر اللہ وما شاء فعل، ایسا کہنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوں گے، جنتیں ہوں گی، نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے اور آخرت میں کامیاب قرار پائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔